پیر 10 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستانی فوج کے سربراہ نے انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کو فوجی عدالت سے ملنے والی سزائے موت کی توثیق کر دی. پاک بھارت باہمی مسائل حل ہوں گے یا کشیدگی بڑھے گی؟ بھارتی تجزیہ کار:
ٹینشن دونوں طرف صاف نظر نہیں آ رہی. ایٹ لیسٹ بھارت کو تو نہیں نظر آ رہی کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن ہے نارملائزیشن کی طرف جانے کی.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان میں گزشتہ برس گرفتار ہونے والے انڈین نیوی کے افسر کلبھوشن یادو کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے. انڈیا نے اپنے شہری کو یہ سزا سنائے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس سزا پر عمل درآمد ہوا تو اسے منصوبہ بندی سے کیا گیا قتل تصور کیا جائے گا. سنیے ہارون رشید سے.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کلبھوشن یادو کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ کلبھوشن یادو کو دفاع کا حق دیا گیا تھا. پاکستانی فوج کے مطابق انڈین نیوی کے افسر کلبھوشن یادو پر پاکستان میں جاسوسی کا الزام تھا اور انہیں گزشتہ برس مارچ میں بلوچستان کے علاقے ماشخیل سے انٹیلیجنس معلومات پر کی گئی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا. آئی ایس پی آر کے مطابق کلبھوشن یادو نے عدالت کے سامنے تسلیم کیا کہ وہ انڈین خفیہ ایجنسی را کے لیے پاکستان میں جاسوسی کر رہے تھے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے بھائی تصدق مفتی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اپیل کی ہے کہ بدھ کو جنوبی کشمیر کی سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات کو ملتوی کیا جائے. احوال سنیے عابد حسین سے.
اتوار کو ہونے والے پرتشدد واقعات کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف آج سے 2 دن کے لیے علیحدگی پسندوں نے ہڑتال کی اپیل کر رکھی ہے. آج ہڑتال کے دوران جگہ جگہ نوجوانوں نے بھارت مخالف مظاہرے بھی کیے. 30 سال میں پہلی بار ووٹنگ کی شرح نہایت کم یعنی 7% رہی اور الیکشن پر علیحدگی پسندوں کی طرف سے دی گئی بائیکاٹ کی کال کا اثر حاوی رہا. الیکشن آفیسر شانت منو کا کہنا ہے کہ 1500 پولنگ مراکز میں کم از کم 200 مراکز پر دھاوا بولا گیا. پولیس کے مطابق مظاہرین اور فورسز کے درمیان تصادموں میں سیکیورٹی فورسز کے 100 اہلکار بھی زخمی ہو گئے. کئی ہند نواز سیاسی رہنماؤں نے بھی انتخابات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
یمن سے اطلاعات ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حکومت اور باغیوں میں لڑائی کے دوران تقریباً 40 باغی اور فوجی ہلاک ہوئے ہیں. عسکری ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کی جانب سے فضائی کارروائی میں 28 باغی ہلاک ہوئے ہیں. ایک فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فضائی کارروائی کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں 10 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں. واضح رہے کہ سعودی عرب حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں یمن کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے. اسپین میں روس کے ایک شہری کو گزشتہ سال کمپیوٹر سرورز کی ہیکنگ کے ذریعے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے شبے میں حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص کو گرفتاری کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری ہونے کے بعد بارسلونا سے حراست میں لیا گیا. واضح رہے کہ ماسکو امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے. مصر کے صدر نے 2 گرجا گھروں میں دھماکوں کے بعد ملک میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. احوال کے ساتھ شمائلہ جعفری.
مصر میں تنتا اور سکندریہ کے 2 کپتی گرجا گھروں میں دھماکوں کے نتیجے میں 44 افراد ہلاک ہوئے تھے, جس کے بعد صدر الفاتح السیسی نے ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا حکم دیا تھا. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور مزید حملے کرنے کی دھمکی بھی دی تھی. صدر السیسی نے قومی دفاعی کونسل کے اجلاس کے بعد سخت تقریر کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جہادیوں کے خلاف طویل اور دردناک جنگ ہوگی. واضح رہے کہ 2013 میں فوج کی جانب سے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے اور اسلام پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے آغاز کے بعد سے قبطی مسیحیوں پر حملے بڑھ گئے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ روس کی ناکامی کے باعث شامی حکومت نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں کیمیائی حملہ کیا ہے. ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اٹلی میں جاری G7 ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ روس کو شام کی حکومت سے دور کرنے کے لیے کیسے اس پر دباؤ ڈالا جائے. سنیے نازش سفر سے.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے روس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کی تباہی یقینی بنانے پر اتفاق کیا تھا، مگر اس عمل میں ناکامی کی وجہ سے شامی حکومت یہ حملہ کر سکی۔ شامی حکومت کیمیائی حملے کی ذمہ داری باغی فورسز پر ڈال رہی ہے، تاہم امریکہ شامی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ واضح ہے کہ شام کے علاقے خان شیخون میں گزشتہ ہفتے مبینہ کیمیائی حملے میں 89 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اس حملے کے جواب میں ہومس میں شامی فوجی اڈے پر 59 کروز میزائل داغے تھے، جس سے 9 افراد مارے گئے تھے، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شامی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے کوئی ثبوت نہیں دیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ گزشتہ سال بلوچستان سے گرفتار کیے جانے والے انڈین بحریہ کے افسر کلبھوشن یادو کو جاسوسی کے الزام پر پاکستان کی فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے۔ انڈیا نے اس فیصلے کو مذاق خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی حکومت اور عوام کلبھوشن کی پھانسی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے قتل کے طور پر لیں گے۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کلبھوشن یادو کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کی توثیق بھی کر دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انڈین جاسوس کا مقدمہ ایک فوجی عدالت یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت چلایا گیا، جس کے بعد انہیں موت کی سزا دی گئی ہے۔ ان کے بقول کلبھوشن کو قانونی تقاضوں کے مطابق اپنے دفاع کے لیے ایک وکیل بھی مہیا کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے گزشتہ ماہ سینٹ کو بتایا تھا کہ کلبھوشن یادو کو انڈیا کے حوالے کرنے کا کوئی امکان نہیں اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق انڈین خفیہ ادارے را کے ایجنٹ اور انڈین بحریہ کے افسر کمانڈر کلبھوشن سدھیر یادو کو 3 مارچ 2016 کو انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کے دوران بلوچستان کے علاقے مشخیل سے پاکستان کے خلاف جاسوسی اور سبوتاش کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کلبھوشن پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے سرگرم تھا اور اس کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 69 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور اس کے خلاف تمام الزامات کو درست پایا گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ کلبھوشن نے میجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں بھارتی خفیہ ادارے را نے پاکستان میں جاسوسی اور سبوتاش کی کارروائیاں کرنے اور اسے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی، رابطہ کاری اور انتظام کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ بیان کے مطابق شورش سے متاثرہ بلوچستان اور کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی امن عامہ کی صورتحال بہتر بنانے کی کوششوں کو متاثر کرنا بھی کلبھوشن کی ذمہ داری تھی۔ دوسری جانب انڈیا کی وزارت خارجہ نے دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کر کے کلبھوشن کی سزا سے متعلق احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ کلبھوشن کو ایران سے اغوا کر کے پاکستان لایا گیا اور پاکستان میں کبھی بھی کسی معتبر ذریعے سے ان کی موجودگی کی وضاحت نہیں کی گئی۔ انڈین سرکار نے گزشتہ ایک سال کے دوران 13 مرتبہ کلبھوشن تک کاؤنسلر رسائی مانگی، جو نہیں دی گئی، اور پاکستان میں انڈین ہائی کمشنر کو کلبھوشن کے خلاف مقدمے کی اطلاع تک نہیں دی گئی۔ انڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اور عوام اسے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے قتل کے طور پر لیں گے۔ یاد رہے کہ مارچ 2016 میں کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک ویڈیو بیان میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں وہ یہ اعتراف کرتے دکھائی دیے کہ وہ انڈین بحریہ کے حاضر سروس افسر ہیں اور وہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ 6 منٹ دورانیے پر مشتمل اس ویڈیو میں کلبھوشن یادو نے بتایا تھا کہ انہوں نے سن 2013 میں را کے لیے کام شروع کیا اور وہ کراچی اور بلوچستان میں را کی جانب سے بہت سی کارروائیاں کرتے رہے اور وہاں کے حالات کو خراب کرتے رہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی ویڈیو کو مسترد کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں گرفتار کیے گئے شخص کا بھارت کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ویڈیو جھوٹ پر مبنی ہے۔
شمیلا جعفری کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے اسی موضوع پر بھارتی صحافی اور تجزیہ کار دہلی میں سشانت سرین سے بات کی، جاننا چاہا کہ حالات کا رخ کیا کہہ رہا ہے، کشیدگی میں اضافہ یا ٹھنڈے دماغ سے سوچ وچار۔
دیکھیے، حالات آلریڈی بڑے کشیدہ ہیں اور اس سے کشیدگی کم تو نہیں ہوگی، اور جو ایک بٹرنیس ہے ریلیشن شپ میں وہ شاید اور بڑھے گی، خاص طور پر کہ اس لیے کیونکہ نہ تو کوئی ثبوت پیش کیے گئے اس ویکتی کے خلاف، کوئی سراؤنڈنگ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز یا کوئی اور ایویڈینس جسے کسی بھی لیجیٹیمیٹ کورٹ میں اس کو مانا جائے، وہ تو کوئی انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا۔ ان کی گرفتاری بھی بڑے مشکوک طریقے سے ہوئی، اور جب بھارت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ جو انتراشٹریہ معاہدے ہیں ان کے تحت ان کو ہماری رسائی پہنچائی جائے، تو اس سے بھی پاکستان گریز کرتا رہا، انہوں نے مانی نہیں بات، اور نہ ہی کوئی اطلاعات تھی کہ ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، وہاں پر کیا کارروائی ہوئی، ان کے پاس کوئی بچاؤ کا وکیل تھا یا نہیں تھا، یا صرف وہ جو انگریزی کا وہ ہے کہ گیو اے ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم، اس طریقے کی کارروائی ہوئی ہے، تو آبویسلی اس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں حالات بہتری کی طرف تو نہیں جائیں گے۔
اچھا، تو ایک دوسری چیز پر ذرا سا دھیان دیں، سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ اور اس کے لیے ایک دوسرے پر فائرنگ کی پہل کرنے کا الزام، اب کلبھوشن یادو جیسے کیس کا سامنے آنا، خود آپ نے بھی بڑے وستار کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا، تو سرحد کے آر پار الزامات کا یہ سلسلہ کیسے رکے گا، رک سکتا ہے؟
بھائی دیکھیے، جو سرحد کے آر پار کی جو حالات ہیں اس میں تو ایک بہت بڑا عنصر دراندازی کا ہے، گھسپیٹھ کا ہے اور ٹیررزم کا ہے، اگر وہ جو کارروائی ہے وہ بند ہو جائے جیسے کئی سال بند رہی، تو اس زمانے میں کوئی اس طریقے کی فائرنگ بھی نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ جاری رہی تو پھر یہ فائرنگ تو لازمی ہے۔ اب اس میں اگر یہ شک اور شبہات ہوں کہ کوئی دراندازی کر رہا ہے اور وہ مارا جائے فائرنگ میں یا زخمی ہو جائے، تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اب بھارت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ فائرنگ ہوئی اور دوسری طرف الزام بھارت کے اوپر لگتا ہے، لیکن یہ حالات قابو میں بالکل لائے جا سکتے ہیں پرووائڈیڈ نیت ٹھیک ہو اور نیتی بھی ٹھیک ہو، یعنی کہ پالیسی اور انٹینشنز اگر دونوں ہوں، تو کوئی کارن نہیں ہے کہ جس طریقے کی کشیدگی پچھلے چند سالوں میں نظر آ رہی ہے بارڈر پہ اور جو فائرنگ نظر آ رہی ہے وہ ہو۔
تو اچھا، ذرا اس پہ غور کریں سشانت جی، کہ جو حالیہ واقعات ہیں دونوں طرف سے، پھر یہ سرحد کی کشیدگی، یہ سب، اور ایسے میں بات چیت، اس کی ول، اس کی مرضی، ارادہ، خواہش نظر آتی ہے؟
ٹینشن دونوں طرف صاف نظر نہیں آ رہی، ایٹ لیسٹ بھارت کو تو نہیں نظر آ رہی کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن ہے نارملائزیشن کی طرف جانے کی، بیان بازی ضرور ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن جو عمل ہے، گراؤنڈ کا عمل ہے، اس میں تو ایسا کوئی دور دور تک ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستان ایکچولی کوئی بہتری چاہتا ہے رشتوں میں۔
یہ تھے بھارتی تجزیہ کار سشانت سرین۔ آئیے ذرا تکنیکی اعتبار سے اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں، اگر غیر ملکی جاسوس پکڑے جائیں تو ضابطہ کار اور طریقہ کار ہے کیا؟ میں نے اس سلسلے میں پاکستان کے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی، باور کرایا کہ انڈیا بھی تسلیم کرتا ہے کہ کلبھوشن یادو اس کی بحریہ کے ایک سینئر افسر تھے، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا اتنے سینئر لوگوں کو دشمن ملک سے جاسوسی کے لیے بھیجنا معمول کی بات ہے یا پس پردہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو شاید عوام کو نہ بتائے گئے ہوں؟
یہ جو ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ غیر معمولی ہے کہ اتنے سینئر افسر کو عموماً تو اپنے بھیجتے بھی نہیں ہیں، بہت کم بھیجتے ہیں، وہ مطلب ہے کہ اسی ملک کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پیسے دے کے یا باقی کوئی مراعات وغیرہ دے کے، تو ان سے یہ معلومات وغیرہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ लेकिन जो ये गुलबशन का जो केस है जिसमें हकायक तो हमारे सामने सारे नहीं रखे गए हैं, लेकिन अगर मैं इसको देख लूं कि किस तरह जो मेरा तजुर्बा है उससे मैं इसका कुछ कंक्लूजन निकालूं, तो उसमें ये है कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं आए थे जासूसी के लिए, ये बाकी जो वहाँ पर शोरिश है, जो इंसर्जेंसी है, उसमें ये कोई एक रोल अदा कर रहे थे, कराची की जो सूरत हाल है उसमें कुछ ये रोल अदा कर रहे थे उनकी प्लानिंग वगैरह करने में या उनकी मेंटर या सरप्रस्ती करने में, ये जो है वहाँ पर इस किस्म के काम में मुलव्वज़ होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में ये उन्होंने सोचा होगा कि वहाँ पर हुकूमत की रेट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादातर बी एरिया है और जिधर से ये इनको गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर तो बहुत कम पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका असर रसूख भी बहुत कम है, और वहाँ पर ये जो इंसर्जेंट हैं मुजाहमतकार जो हैं बलोच वो वहाँ पर ज्यादा उनकी वो है क्या कहते हैं उसको रिट है वहाँ पर उनकी अमलदारी है उनकी, तो उसकी वजह से ये उन्होंने भेजा होगा और ये किसी तरीके से हुकूमत को पाकिस्तान को पता चल गया होगा, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया।
तो क्या कहेंगे सर, क्या मुखालिफ या दुश्मन ममालिक की फौज के दरमियान किसी जासूस की गिरफ्तारी के बाद उनके तबादले का कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई निज़ाम है?
नहीं, ऐस सच कोई हिंदुस्तान के साथ तो हमारा कोई वो नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, ना उनके साथ हमारा कोई इस किस्म का कोई मुआहदा है कि ये इस किस्म के लोगों के तबादला किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल निकल आई जिसमें उनके पास भी कोई ऐसा आदमी हो जिसको वो ट्रेड ऑफ करना चाहते हों तो फिर हो सकता है कि तबादला हो जाए, लेकिन हमारा कोई उनके साथ मुआहदा नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसे बरतानिया के साथ भी हमारा नहीं है लेकिन उनके साथ भी हमारे चलते रहते हैं, कुछ तबादला वगैरह होता रहता है, तो दोस्त ममालिक हो या दुश्मन ममालिक हो दोनों के दरमियान तबादले हो सकते हैं अगर दोनों की रजामंदी शामिल हो और दोनों के पास एक ही बराबर के लोग मौजूद हों तो हो सकता है।
अच्छा, तो भारत के हुकाम ने कुलभूषण से मुलाकात की दरख्वास्त की तो उसे क्यों रद्द कर दिया गया? क्या ये रिवायात और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है?
मेरे ख्याल में जो उनको काउंसलर एक्सेस है वो देनी चाहिए थी, वो हर जो है कैदी की ये हक है कि वो अपने मुल्क के सफारतखाना अगर मौजूद है तो उसके ज़रिए वो पीछे रابطہ कर सकता है, वो उनको उनके साथ बातचीत भी कर सकता है, वो उसको जो मदद फराहम करनी हो कानूनी वो भी उसको इजाज़त है कि उसको फराहम की जा सकती है, और अगर मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं हैं तो फिर ये जो रेड क्रॉस है उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो जो है रابطے में का ज़रिया बन जाते हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि उसको ये काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं मिली, उसकी वजूह होंगी कोई हुकूमत पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की अफवाज के पास।
तो अगला सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब के, इंडिया ने ये तो तस्लीम किया कि ये उनकी बैरिया का एक साबिक अफसर है, लेकिन बाकी किसी किस्म के ताल्लुक के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया, क्या ऐसे अफसरान को अगर वो मुखालिफ मुल्क की सरजमीन पर भेजे जाएं तो क्या उनको ये बता समझा दिया जाता है कि गिरफ्तारी की सूरत में उनका मुल्क उनसे लातालुकी जाहिर करेगा?
बिल्कुल, ये एक है कि इस किस्म के उसमें वो उसको ये भी दिखाएंगे कि वो सबका अफसर है और वो कोई अपना काम कर रहा था वहाँ पर, तो इसको वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी इसको इंटेलिजेंस में कहते हैं, और आप मानते नहीं हैं क्योंकि अगर ये माना जाए तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान को एक बड़ी सफारती फतह हो सकती है कि अगर हिंदुस्तान माने कि ये हमारा एक हाजिर सर्विस ऑफिसर था और वो पाकिस्तान में चला गया या वो पाकिस्तान में रह रहा था, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल सफारती मुश्किलात उनके लिए सामने आ सकती हैं। تو اس میں اس قسم کے چیزوں میں وہ یہ رکھتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی رکھتے ہیں, اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ پکڑے جائیں تو ہم آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے, لیکن ہم آپ کو وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ جی آپ ہمارے حاضر سروس آفیسر ہیں اور آپ اس کام کے لیے آپ پاکستان میں داخل ہوئے تھے.
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دوسرے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ بدھ کو طے ہے, تاہم اتوار کو اسی انتخابی سلسلے میں ہونے والی پولیس کے ساتھ جھڑپوں اور احتجاج میں ہونے والی اموات کی تعداد اب 8 ہو چکی ہے. ہندی ہیں کہ شاید بدھ کو اب یہ انتخاب نہ ہو پائے, ملتوی کر دیا جائے. میں نے اس سلسلے میں سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے ذرا دیر پہلے بات کی اور تازہ صورتحال جاننی چاہیے.
کل ہی آج کی ہڑتال کی اپیل کی گئی تھی علیحدگی پسندوں کی طرف سے, تو مکمل ہڑتال رہی. ہڑتال کا اثر جموں کے بھی کچھ مسلم اکثریتی علاقوں میں جیسے کشتواڑ, ڈوڑا, بانہال میں دیکھا گیا. تو یہ ہڑتال جو ہے یہ کل انتخابات کے دوران ہوئی ہلاکتوں کے خلاف کی گئی, کیونکہ ہلاکتوں کی تعداد اب تک تو 8 ہے, لیکن ہسپتالوں میں درجنوں افراد بھرتی ہیں جن میں سے کم 4 نوجوانوں کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے. تو اس طرح سے ایک پورا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے, اور اس کشیدگی سے اب ایک سیاسی مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ سبھی سیاسی حلقوں نے کانفرنس چھوڑ کر سبھی سیاسی حلقوں نے ڈیمانڈ کیا ہے, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بدھ کو جو ہونے والے انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا جائے.
اچھا, یہ بتائیں ریاض مسرور کہ یہ آپ نے بتایا کہ 8 اموات ہو چکی ہیں, متعدد لوگ ابھی اسپتال میں ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا, تو ہتھیار جو استعمال ہوا وہ کس قسم کا ہے؟
جی, ہتھیار کے استعمال میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے 2016 کے جو عوامی تحریک کے دوران استعمال کیے گئے تھے. ایک تو گولیاں چلتی ہیں, بلٹ انچریز ہیں, اور کئی اموات جو ہیں وہ گولیاں لگنے سے ہوئی ہیں, اور 2-3 نوجوان جو ہیں وہ ٹیئر گیس شیل جو ہوتا ہے وہ سر میں لگنے سے ان کی اموات ہوئی ہیں. اور خاص طور سے جو اس میں سب سے زیادہ, جس کو بلکہ اب یہاں مقامی طور پہ مہلک ترین ہتھیار کہا جاتا ہے, حالانکہ یہ غیر مہلک ہتھیار کی لیبل کے ساتھ یہاں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, تو ان کو اس کو ہم پیلٹ گن کہتے ہیں, یعنی چھروں والی بندوق جو شکاری استعمال کرتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے کئی لوگ جو ہے زخمی ہو گئے, درجنوں کی تعداد میں, اور کم سے کم 10 سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں میں بھی چھرے لگے ہیں. بالکل اسی تسلسل کا حصہ ہے یہ جو چلا آ رہا ہے پچھلے سال سے.
تو ریاض مسرور, آج مظاہرے اور ہڑتال, کل پھر ہڑتال کی اپیل, بدھ کو مجوزہ انتخاب کا دن ہے, خود بتا رہے ہیں آپ, چاروں طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے, تو کیا امکان ہے کیا؟
ہاں جی, دیکھیں جس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا اور یہاں کی مقامی حکومت نے اس کو لیا ہے, آج بھی جو یہاں کے چیف الیکشن آفیسر ہیں یعنی انتخابات کے جو نگران افسر ہیں, انہوں نے آج کل جماعتی اجلاس بلایا تھا جس میں سبھی یعنی حکمران اتحاد, بی جے پی اور پی ڈی پی کے لوگ تھے, اور اپوزیشن نیشنل کانفرنس اور کچھ آزاد امیدوار بھی تھے. اس میں اس میٹنگ کے دوران کافی تلخ کلامی بھی ہوئی اپوزیشن نیشنل کانفرنس اور باقی پارٹیوں کے درمیان, کیونکہ اپوزیشن نیشنل کانفرنس کا اصرار ہے کہ آپ انتخابات ہو رہے ہیں, انہیں ہونے دیا جائے, کیونکہ ان کا استدلال یہ ہے کہ انتخابات کا اعلان ہونے سے پہلے انہوں نے گزارش کی تھی کہ حالات موزوں نہیں ہیں انتخابی سرگرمی کے لیے, اس لیے ان کو جو ہے مہینہ یا 2 مہینہ ملتوی کیا جائے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مطالبے پہ کسی نے کان نہیں دھرا, تو اس لیے اس وقت اگرچہ ایک صورتحال بہت کشیدہ ہے لیکن ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے, اس کو نہیں روکا جانا چاہیے. لیکن حکومت اور حکومتی اتحاد جو ہے اور اس کے بعد جو باقی آزاد امیدوار ہیں وہ سبھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں, اور شاید اسی مطالبے کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا نے نئی دلی میں الیکشن کمشنر آف انڈیا اور کیبنٹ کمیٹی فار سیکیورٹی نے ملنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ہو سکتا ہے آج دیر رات میں یا کل صبح جو ہے فیصلہ ہاں یا نہ میں سننے کو ملے.
خود عوام کیا کہہ رہے ہیں؟
عوام تو الیکشن کو سیدھے سیدھے مسترد کر رہے ہیں, کیونکہ یہ 30 سال میں پہلی مرتبہ اتنا کم پرسنٹیج رہا ووٹ کا, اور جو ووٹنگ رہی رائے دہندگان کی طرف سے جو شرح رہی وہ 7% رہی, یعنی 12.5 لاکھ جو رائے دہندگان تھے ان کا اندراج ہو چکا تھا, اور صرف 90,000 لوگوں کا ووٹ جو حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, تو یہ بہت ہی کم ہے, بلکہ ایک طرح سے ریجیکشن ہے اکثریتی عوام کی طرف سے کہ ایک ایسے ماحول میں انتخابات ان پر تھوپے جا رہے ہیں جب وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں.
سری نگر سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور. پاکستان کا ایک صوبہ نام خیبر پختونخوا اب چین کو کچھ چیزیں ایکسپورٹ کرنے والا ہے. کیا خیال ہے کیا ایکسپورٹ کر رہا ہوگا؟ بادام نو، چلغوزے نو، پستے نہیں، پھر کیا؟ چین کے لیے وہ گدھے ایکسپورٹ کرے گا. خاصا تفصیلی احوال آنے کو ہے کہ اس پر میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور چین ان گدھوں کا کرے گا کیا، وہاں گدھوں کا حشر یا استعمال ہے کیا. رفعت اللہ اور اگزئی نے خاصی محنت شاقہ کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے جس کا احوال ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ تو لگ ہی گیا ہے، لیکن ان کی آواز میں، اب پتہ نہیں صوتی جھلکیاں ہیں یا نہیں ہیں، وہ رپورٹ آنے کو ہے. ویسے bbc.com پر اس وقت جو سب سے زیادہ خبر پڑھی جا رہی ہے وہ کلبھوشن یادو کی سزا پر انڈیا کا پاکستان سے احتجاج ہے. وہ آپ پہلے سن ہی چکے. حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ bbc urdu service سے سن رہے ہیں.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے bbc urdu service سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. ویسٹ انڈیز نے پہلا ون ڈے 4 وکٹوں سے جیتا تھا، جبکہ گزشتہ رات کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں پاکستان نے 74 رن سے کامیابی حاصل کر کے سیریز برابر کر دی. پاکستان کی اس جیت میں بابر اعظم اور حسن علی نے اہم کردار ادا کیا. بابر اعظم نے ون ڈے انٹرنیشنل میں 5ویں سینچری اسکور کی، وہ 125 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جو ان کا بہترین انفرادی اسکور بھی ہے. حسن علی نے بھی اپنے کیریئر کی بہترین بولنگ کرتے ہوئے 38 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں. آج آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بنگلور اور کنگز 11 پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. بنگلور کے کرس گیل T20 میں 10,000 رنز کے سنگے میل سے صرف 25 رنز دور ہیں. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹسمین ہوں گے. کولکتہ نائٹ رائڈرز کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلوی بیٹسمین کرس لن کندھے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آئی پی ایل کے اگلے میچوں میں ان کی شرکت یقینی نہیں. عالمی نمبر 1 جرمنی کی اینجلی کربر کو میکسیکو میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں غیر متوقع طور پر شکست ہو گئی. انہیں عالمی نمبر 16 روس کی اناستاسیا پاولیچینکووا نے 6-4، 2-6 اور 6-1 سے شکست دی. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے سنڈرلینڈ کو 3 گول سے شکست دے دی. اس جیت کے بعد یونائیٹڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر آ گئی ہے. ایورٹن نے لیسٹر کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. لوکاکو نے 2 گول کیے. اس طرح اس سیزن میں ان کے گول کی تعداد 23 ہو گئی ہے. انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ دلچسپ صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. چیلسی کی ٹیم بورنموتھ کو ہرا کر اس وقت 75 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. تاہم ٹاٹنم نے واٹفورڈ کو 4 گول سے شکست دے کر یہ فرق صرف 7 پوائنٹس کا کر دیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا اور حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ bbc urdu service سے سن رہے ہیں. سیربین کا نصف آ رہا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ نیوز اپ ڈیٹ، بریکنگ نیوز وغیرہ کے ساتھ. آج خبروں کی ذمہ داری یا کہ یہ نیوز اپ ڈیٹ کی ذمہ داری بھی فرحت جاوید کی ہے.
پاکستان کے آرمی چیف نے گزشتہ برس گرفتار ہونے والے انڈین نیوی کے افسر کلبھوشن یادو کو جاسوسی کے الزام میں دی گئی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، جبکہ انڈیا نے اپنے شہری کو سزا سنائے جانے پر احتجاج کیا ہے. یمن میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں حکومت اور باغیوں میں لڑائی کے دوران 28 باغی اور 10 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اسپین میں روس کے ایک شہری کو گزشتہ سال کمپیوٹر سرورز کی ہیکنگ کے ذریعے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے شبے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا اور چین نے شمالی کوریا کے خلاف دوبارہ جوہری یا بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کرنے کی صورت میں سخت کارروائی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اٹلی میں G7 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس جاری ہے، اجلاس میں شام کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرد جاوید سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اگلا آئٹم وہی ہے جو فرد جاوید نے اپنی خبر کی سرخیوں میں سب سے آخر میں لیا تھا۔ اٹلی کے شہر لوکا میں G7 کے ممالک کے وزراء خارجہ کے 2 روزہ مذاکرات آج سے شروع ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں شام میں مبینہ کیمیائی حملے کا معاملہ شامل ہے، جبکہ اس حوالے سے روس پر دباؤ بڑھانے اور امریکہ کی واضح پالیسی جاننے پر زور بھی متوقع ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی۔
اٹلی میں آج شروع ہونے والے 2 روزہ G7 گروپ مذاکرات میں گزشتہ ہفتے کے مبینہ کیمیائی حملے کے بعد شام کے تنازع کے متفقہ نقطہ نظر کی کھوج ایجنڈے پر حاوی رہے گی۔ وزرائے خارجہ کا زور اس بات پر رہے گا کہ کس طرح روس پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد سے دوری اختیار کرے۔ اتحادی امریکہ سے اس کے مخلوط پیغامات کے بعد شام پر اس کی واضح پالیسی جاننا چاہیں گے۔ امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلرسن بھی اٹلی میں موجود ہیں۔ G7 مذاکرات سے قبل اٹلی کے شہر سانتانا ڈی سٹارٹزیما میں 1944 کے قتل عام کی ایک یادگار پر پھول چڑھانے کی تقریب میں انہوں نے کہا،
ہمیں 12 اگست 1944 کو ہونے والے سنتانا کے واقعات یاد ہیں، اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے جو بے گناہ لوگوں کے خلاف جرائم کرے حساب ضرور لیں گے، اور ہم سب کو اس مقام سے ایک تحریک ملتی ہے۔
ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز روس پر کڑی تنقید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس شام کو باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں مبینہ کیمیائی حملے سے باز رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ حملے میں 89 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ٹیلرسن نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی دی کہ شام میں جوابی فضائی حملے کے بعد ان کے فوجی طرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور واشنگٹن کی شام میں پہلی ترجیح شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو شکست دینا ہے۔ یہ بیان اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شام میں بشار الاسد کے ہوتے ہوئے استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ تاہم گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ بشار الاسد کو ہٹانا اب امریکہ کی ترجیح نہیں ہے۔ G7 ملاقات میں برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کی جانب سے روس پر نئی پابندیوں پر زور دینے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سر ٹونی برینٹن ماسکو میں برطانیہ کے سابق سفیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر پوتن پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔
پوتین پر شام سے نکلنے کے لیے دباؤ ہے۔ اگلے سال صدارتی انتخابات ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ روس کی شام میں موجودگی کے سحر سے نکل آئے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا راستہ قبول نہیں کریں گے جو وہاں روس کے واضح مفاد کو متاثر کرتا ہو۔ ان میں سے ایک ان کا اعتماد ہے کہ بشار الاسد کی جگہ شدت پسند دولت اسلامیہ کی حکومت نہیں آ سکتی۔ یہ ایک بڑا خطرہ ہے ہم سب کے لیے بھی۔
اٹلی کے شہر لوکا میں ہونے والے G7 مذاکرات میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ ابتدان مذاکرات میں لیبیا، ایران اور یوکرین کے معاملات پر بات چیت ایجنڈا پر حاوی تھی، لیکن شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے واقعے نے صورتحال تبدیل کر دی ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے ایک سرکاری ویب سائٹ پر جاری کردہ حکم نامے کے مطابق روسی مسلح افواج کی تعداد بڑھا کر 19 لاکھ کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اعداد و شمار سنجیدہ نوعیت کے دھیان سے سماعت فرمائیں۔ جاری کردہ دستاویز کے مطابق 1 جولائی 2017 سے روسی مسلح افواج کی تعداد 19,03,051 ہوگی، جس میں 10,13,628 حاضر سروس فوجی شامل ہوں گے۔ مجموعی طور پر مسلح افواج کی تعداد میں 19,000 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حکم نامے پر 28 مارچ کو دستخط کیے گئے، اور اسی دن سے یہ نافذ العمل بھی ہے۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
روس کے خبر رساں ادارے کے مطابق روسی مسلح افواج میں اضافہ ریاست کے سربراہ کے حکم پر کیا گیا تھا، اور ان کی تعداد 18,85,371 تھی۔ اگر ان اعداد و شمار پر یقین کر لیا جائے تو روسی فوج دنیا کی پانچویں بڑی فوج بنتی ہے۔ فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے چین پہلے نمبر پر ہے، جس کے 20 لاکھ سے زائد فوجی ہیں، اور اس کے بعد امریکہ، انڈیا اور شمالی کوریا کا نمبر آتا ہے۔ ملک کی حالیہ معاشی صورتحال اور آبادی کے تناسب کے پیش نظر فوج میں اضافے کا فیصلہ کس قدر حقیقت پسندانہ ہے؟ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے روسی تجزیہ کار الیگزینڈر پریڈنشوف نے روسی ویب سائٹ کو بتایا کہ میرے خیال میں صدر اور سپریم کمانڈر ان چیف کے لیے مسلح افواج کی تعداد کا معاملہ آج سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں تمام تر باتوں کے باوجود فوج میں اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے فوج میں جبری بھرتیوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے۔ صرف کانٹریکٹ فوجیوں کے ساتھ 20 لاکھ کے قریب فوجیوں کی تعداد برقرار رکھنا غیر متوقع ہے۔ روس کو اپنی مسلح افواج میں اضافے کی ضرورت کیوں درپیش ہے؟ اس سوال کے جواب میں الیگزینڈر پریڈنشوف کہتے ہیں کہ ہم قطب شمالی میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جنوب مغربی سرحدوں میں یوکرین کے تنازع میں نیٹو کی کھلے عام مداخلت کے پیش نظر حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ اس کے جنوبی کوکیشیا اور قازقس کی صورتحال کے تناظر میں جنوبی سیکٹرز پر بھی ہماری توجہ مرکوز ہے۔ اب یوکرین کے ساتھ سرحدوں پر اضافی سب ڈویژن کے قیام کا کام جاری ہے، ہمیں اضافی تربیت یافتہ فوجیوں کی ضرورت ہے۔ دوسری صورت میں ہمارے پارٹنرز جو آج امن اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کل ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے ہم سے طاقتور پوزیشن میں بات کریں گے۔ ہم اپنی سرحدوں کے گرد بہانہ بازی سے بڑھتی ہوئی فوجیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور وسطی ایشیا میں بھی عدم استحکام ہے، ہم اس کا رد عمل ظاہر کرنا ہے، جس میں فوج میں اضافہ ضروری ہے، خواہ یہ معمولی اضافہ ہی کیوں نہ ہو۔ انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اینڈ ملٹری انالیسس کے شعبہ ترجیحات کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک میں فوج کی تعداد میں تبدیلی کے لیے مخصوص حالات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حاضر سروس فوجیوں کی تعداد میں 13,000 کے اضافے سے بہت کم تبدیلی آئے گی۔ جدید دور میں بڑی فوج کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، فوجی ساز و سامان کا معیار اور مقدار اہم ہوتا ہے، لیکن یہ ساز و سامان کسی نے استعمال بھی کرنا ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوجیوں کی تعداد بالکل اہم نہیں ہے۔
روس کیوں اپنی فوج میں اضافہ کر رہا ہے؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی تھی یہ رپورٹ جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ ویسے فیچر اور تجزیوں میں یہ خبر وہاں پر بھی موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایسے بعض پولیس اہلکاروں کے لواحقین نے احتجاج کیا ہے جو کہ بلوچستان میں شدت پسندی اور عسکریت پسندی کے واقعات میں ہلاک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلاک شدہ کسی بھی پولیس اہلکار کے رشتہ دار کو ملازمت دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی اور عسکریت پسندی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کے رشتہ داروں نے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے لگائے۔ مظاہرے کے شرکاء کا یہ دعویٰ تھا کہ اعلیٰ سرکاری حکام نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہلاک اہلکاروں کے کسی بھی ایک رشتہ دار کو ملازمت بھی دی جائے گی، لیکن اب ان کا کوئی بھائی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار جاتا ہے تو اسے ملازمت نہیں دی جا رہی۔
فیملی کے جو ہمارے بھائی وہ شہید ہو گئے، پر ہمیں ابھی اس کے اوپر جاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے، بلوچستان وزیر اعلیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جاب دیا جائے گا، ابھی ہم جب جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے، صرف ان کے بیٹوں کو یہ حق دیا جا رہا ہے۔
مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ صورتحال کے باعث ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ جب اس سلسلے میں میں نے فون پر بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان سے رپورٹ طلب کریں گے۔
دیکھیں، پالیسی بڑی واضح ہے پروونشل گورنمنٹ کی، ہم نے اپنے شہدا کا خیال رکھنا ہے، ان کی فیملیز کا خیال رکھنا ہے اور ہر ایکسٹینٹ پہ جانا ہے۔ جہاں تک رہی بات یہ نوکریوں کی، تو ہم جس کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو تو امیڈیٹلی ہم نوکری دے دیتے ہیں، لیکن جن کے باقی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے پھر لیگل ہیئرز کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے آپس میں فیملی ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سیریس ایشو ہے، میرے نالج میں اس سے پہلے نہیں آیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جان دی ہو وہ پھر سڑکوں پہ احتجاج کریں۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے مذہبی شدت پسندی اور عسکریت پسندی کے واقعات میں پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف گزشتہ سال بلوچستان میں 100 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آج پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں یوم دستور منایا جا رہا ہے۔ آئین پاکستان بنیادی حقوق، صوبائی خود مختاری مقننہ اور قانون کی حکمرانی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ آج ملک بھر کے اخبارات میں اس سلسلے میں خصوصی زمیمیں شائع ہوئے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی اور سینٹ کو سجایا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف تقاریب کا اہتمام اور سینٹ کے اجلاس میں اس سلسلے میں بحث بھی کی گئی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آج تک آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کیا۔ وہ سینٹ کے اجلاس کے دوران یوم دستور کی تقریبات پر ہونے والی بحث کے دوران تقریر کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت ہے کہ جو شخص وردی میں ہوتا ہے وہ محب وطن، اور جو شخص وردی میں نہیں وہ محب وطن نہیں۔ ان کے مطابق اگر اس ذہنیت کو تبدیل نہیں کیا گیا تو پھر آئین کے دائرہ اختیار کو جتنا بھی بڑھا لیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ ہم لاکھ کہیں کہ آئین ایک مقدس دستاویز ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مقدس گائے سمجھتے ہیں اگر وہ ایسا نہ سمجھیں تو پھر منتخب وزیر اعظم سیکیورٹی تھریٹ ہی سمجھا جائے گا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ وہ دوسری بار یوم دستور مناتے وقت ایک لکیونا کی جانب نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ ایوان بالا اور ایوان زیریں جبکہ ایک جمہوری ملک میں دونوں ایوانوں کو برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ ووٹنگ کا اختیار ہو یا پھر قانون سازی کا عمل۔ سینیٹر جہانزیب جمال دینی کا کہنا تھا کہ جب آئین بنا تو کوشش کی گئی تھی کہ وفاقی اکائیوں کو یکجا کیا جا سکے، جو تلخیاں موجود تھیں انہیں دور کیا جا سکے، لیکن اب تک ایسا نہ ہو سکا۔ سینیٹر طاہر حسین مشہدی نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون ساز بعض اوقات خود دستور پاکستان کی پاسداری نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ دستور کی خلاف ورزی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ حکمران جماعت کے سینیٹر عبدالقیوم نے ایوان بالا کے اجلاس کے دوران یوم دستور پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کی بصیرت کا نتیجہ ہے، لیکن وہ بحیثیت ایک فوجی یہ سمجھتے ہیں کہ آئین شکنی اداروں نے نہیں بلکہ افراد نے کی ہے، اور دستور شکنوں کی جن سیاسی رہنماؤں نے مدد کی یا ساتھ دیا وہ بھی بہت بڑی زیادتی تھی۔ ان کے مطابق عدلیہ نے بھی عامروں کے حق میں فیصلے دیے بلکہ آئین میں تبدیلیاں کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔ سینیٹر خالدہ پروین نے مطالبہ کیا کہ جنوبی پنجاب کو آئین میں ترمیم کر کے الگ صوبہ بنایا جائے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو دستور پاکستان کے تحت حقوق نہیں مل پا رہے۔ سینیٹر مظفر حسین شاہ نے کہا کہ سینٹ آئین کی محافظ ہے، لیکن اس کے اختیارات قومی اسمبلی سے بھی کم ہیں۔ ان اختیارات میں مساوات وقت کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب اور سینٹ میں ووٹنگ کے موجودہ طریقہ کار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر رحمان ملک نے ذوالفقار علی بھٹو کو بابا دستور قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا اور سوال کیا کہ کیا آج کوئی ایسا فیصلہ دیا جا سکتا ہے جس کی روح سے بعد از مرگ ایسے شخص پر مقدمہ چلایا جا سکے جس نے منتخب وزیر اعظم اور بابا دستور کو پھانسی پر چڑھایا۔ بحث کے اختتام پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور اسپیکر قومی اسمبلی اور وزارت اطلاعات کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے یوم دستور کو منعقد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب پاکستانی گدھے کہ جو چین کو جائیں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پڑوسی ملک چین میں گدھوں کی مانگ میں اضافے کے پیش نظر یہاں سے اس جانور کو برآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے تمام شرائط اس ماہ چین میں منعقد ہونے والے روڈ شو میں طے کی جائیں گی۔ تاہم دوسری طرف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اس فیصلے پر لوگوں کی جانب سے خاصی دلچسپ، فلسفیانہ اور بزلہ سنجی والی گفتگو سامنے آئی ہے۔ ماجرے کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پاک چین راہداری منصوبے کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین میں گدوں کی مانگ میں اضافے کی خاطر خیبر پختونخوا چین پیدار ڈنگ کی ڈیولپمنٹ منصوبے کے نام سے ایک پروگرام تیار کیا جا رہا ہے جس پر 1 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت صوبائی حکومت کی طرف سے گدوں کی افزائش کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گدوں کا شمار ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جنہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن چین میں اس کی بڑی مانگ ہے کیونکہ اس کے چمڑے کو وہاں اہم ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق اس منصوبے کے تحت لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے۔ ادھر دوسری طرف صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر بحث کی جا رہی ہے اور بیشتر افراد نے اس منصوبے کا مذاق اڑایا ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر کے بعض صارفین نے گدوں کی تصویریں پوسٹ کر کے ان سے ایک قسم کا اظہار ہمدردی کیا ہے۔ فیس بک کے ایک صارف نوشروان کلندر نے لکھا ہے کہ پرویز خٹک سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ سی پیک میں خیبر پختونخوا کے حصے میں صرف گدوں کا کاروبار ہی آیا ہے۔ ایک اور صارف خالد خان نے کسی کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ گدا کتنے کا بیچ رہے ہو، جس کے جواب میں ایک اور صارف شاہد احمد نے لکھا ہے کہ میں تو ادھر نہیں چین میں بیچوں گا۔ فیس بک کے کچھ صارفین نے جہازوں کو گدوں کی شکل دے کر انہیں اپنے وال پر پوسٹ کیا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ چلو چلو چین فری ٹکٹ میں۔ گزشتہ دو دنوں سے اس منصوبے پر سوشل میڈیا پر اتنی بحث کی گئی ہے اور گدوں کی اتنی تصویریں شائع کی گئی ہیں کہ اب تو بعض صارفین کی طرف سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ان کے وال پر گدوں کی مزید تصویریں یا اس قسم کے پوسٹ شیئر نہ کیے جائیں، کیونکہ ان کے صفحات پہلے ہی بھر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ چین میں گدوں کی کال کا کاروبار خاصا منافع بخش سمجھا جاتا ہے، جہاں اسے مختلف قسم کی کریمیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دو سال پہلے حکومت نے گدوں کی نسل کو بچانے کی خاطر اس کی کھالوں کی بیرونی ملک درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وزارت کامرس نے اس سال کی ابتدا میں انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ چار سالوں کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گدوں کی کھالیں مختلف ممالک کو برآمد کی گئیں، جس سے کروڑوں روپے کا زر مبادلہ حاصل کیا گیا۔ رفت اللہ ارگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اتوار کو مصر میں قبطی مسیحوں کے دو گرجا گھروں میں دھماکوں کے نتیجے میں 44 ہلاکتوں کے بعد صدر نے 3 ماہ تک ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر عبدالفتاح السیسی نے اس سے قبل ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا حکم دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی۔
جب ایک خودکش بمبار کندریا کے بڑے گرجے کے مرکزی دروازے پر پہنچا، سیکیورٹی گارڈ نے اسے داخل نہیں ہونے دیا اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے گزر کر اندر آنے کو کہا، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد حملہ آور نے خود کو بم سے اڑا دیا۔ مسیحی برادری کا خوشی کا دن اب تباہی اور خوف کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ حملہ ایک سلسلے کی کڑی تھی اور اس سے پہلے اتوار کے روز ہی ایک حملہ تنتا کے شہر میں چرچ آف سینٹ جارج پر ہو چکا تھا۔
یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، حکام کو دھمکیاں مل چکی تھیں کہ گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آخر لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟
دھماکے کے بعد ملک کے صدر سیسی نے اپنے خطاب میں کہا،
ہمیں کئی اقدامات کرنے ہوں گے، اس میں پہلا قدم ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ ہے۔ ہم ایمرجنسی کا نفاذ صرف اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔
ہنگامی حالت کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ اب اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ فوجیوں کو بھی تعینات کیا جا سکے گا اور کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکے گا۔ صدر السیسی کا یہ بیان بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے مصر میں تقریباً 20 سال تک ایمرجنسی کا نفاذ رہا اور 2011 کی انقلابی تحریک کی ایک بڑی وجہ ملک میں طویل ایمرجنسی بھی تھی۔ مصر کی قبطی برادری کئی دہائیوں سے امتیازی سلوک کا سامنا کرتی چلی آئی ہے، لیکن ان تازہ ترین حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے سوگ کے ساتھ ساتھ یہ قدیم آبادی اپنے ہی ملک میں مزید تحفظ کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔
سلیم قاضی کی تھی یہ رپورٹ۔ تقریباً 1 سال پہلے چین میں صرف 1 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی پابندی ختم ہونے کے بعد صرف گزشتہ سال پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 1.8 کروڑ سے زیادہ تھی، جن میں سے تقریباً آدھے بچے ایسی ماؤں کے تھے جن کا ایک بچہ پہلے سے ہی موجود تھا. ساتھ ہی ساتھ چین میں زیادہ عمر کی ایسی ماؤں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جنہوں نے برسوں پہلے تولیدی علاج کے بعد اپنے ایمبریوز منجمد کرا دیے تھے اور اب ان منجمد ایمبریوز کے ذریعے خاندان بڑھانا چاہتی ہیں. بی بی سی کی کیری گریسی کی رپورٹ ثنا گلزار کی زبانی.
16 برس پہلے افزائش نسل کے علاج سے ان کی پہلی اولاد پیدا ہوئی تھی اور اسی وقت ہسپتال نے ان کا ایک ایمبریو منجمد کر دیا تھا. اب چین میں دوسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت کے بعد وہ ایک کرشماتی بچے ایک لڑکے کو جنم دینے والی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو دوسری لڑکی پر بھی خوش ہوتی لیکن ان کے سسرال والے لڑکا چاہتے تھے. دو بچوں والا گھرانہ چین میں ایک انہونی چیز ہے. اس کلینک میں بڑا جوش ہے, خصوصاً جب یہ معجزہ برسوں پہلے یہیں تجربہ گاہ کی پیٹری ڈش میں منجمد کیے جانے والے جنین سے رونما ہوا ہو. پالیسی میں تبدیلی سے اسے چھوٹی بہن مل گئی ہے.
پالیسی میں تبدیلی کا سنتے ہی میں بہت خوش تھی. میرا دوسرا بچہ بہت عرصے سے منجمد تھا اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی,
لیکن ہر ایک اتنا خوش قسمت نہیں ہے. یین مین دوسرے بچے کی خواہش مند ہے لیکن ان کے منجمد کرائے ہوئے ایمبریو کے معیار پر شکوک ہیں.
میرے صرف 3 ایمبریو بچے ہیں. ڈاکٹروں کے مطابق ایک اچھا, ایک اوسط معیار کا اور ایک کم معیاری ہے, لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ قدرت یہ تحفہ ضرور دے گی.
منجمد کرائے ہوئے جنین سے پیدا ہونے والے بچے خوشیاں لا رہے ہیں. ان میں سے بہت سے پالیسی میں تبدیلی کے بعد پیدا ہونے والی دوسری اولاد ہیں. تولیدی مسائل سے دوچار بڑی عمر کی مائیں اب اپنے منجمد کرائے ہوئے جنین یا باراور بیضوں پر انحصار کر سکتی ہیں, لیکن دوسروں کے لیے ایسا ممکن نہیں. فنگ فنگ یین اپنے گھر میں ولادت کی تیاری کر رہی ہیں. اسپتال لے جانے والا بیگ تیار ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر پالیسی میں مزید تبدیلی سے تیسرے بچے کی اجازت ملی تو وہ یہ بھی کریں گی.
چین کے بچے حج پہ کس کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں اور نئے انتظامات کس قسم کے ہیں, سنیے تفصیل شمائلہ جعفری سے.
Single parent mom to be there with your disabled child and do all the things, and how would you ask the male member?
Manchester ke ek school mein aise 20 walidain ikatthe hue hain jo apne mazoor bachchon ki khususi zaruriyat par baat cheet kar rahe hain. Haal hi mein in walidain ne apne mazoor bachchon ke sath haj ke liye Makkah ka safar kiya. Yahan maujood walidain mein se ek Anila bhi hain. Ye unka asal naam nahi hai. Anila guzashta baras apne 16 saala bete Mohammad ke sath haj par gayi. محمد 11 بیماریوں میں مبتلا ہیں اور انہیں مستقل دیکھ بھال کی ضرورت رہتی ہے. تاہم انیلا کو اس وقت ایک خاتون سے گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑا جب وہ محمد کو اپنے ساتھ خواتین کے بیت الخلاء لے گئیں.
وہ عربی میں چیخ رہی تھی. میں نے اسے محمد کا چہرہ دکھایا. اس کی آنکھوں میں موتیا ہے اور وہ مکمل بنائی نہیں رکھتا. میں بہت رنجیدہ اور پریشان ہوئی اور خود کو بے یار و مددگار محسوس کیا.
انیلا کا کہنا ہے کہ ایک موقع پر انہیں اپنے بیٹے کو تپتی دھوپ میں اکیلے چھوڑنا پڑا کیونکہ مسجد نبوی میں مردوں اور خواتین کے مخصوص حصے ہیں. اسلامی تنظیموں کی نمائندہ مسلم کاؤنسل آف برٹن کے مطابق 2011 میں برطانیہ میں لگ بھگ 170,000 مسلمان معذور یا معمر ہیں. انیلا نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محمد جیسے حاجیوں کو سہولتیں فراہم کریں.
میں چاہتی ہوں کہ ایئرپورٹس پر خصوصی افراد کے لیے مزید سہولتیں دی جائیں. حرم شریف اور مسجد نبوی میں الگ بیت الخلاء بنائے جائیں اور ویل چیئرز کی تعداد بھی بڑھائی جائے.
وہ ان مقامات پر فیملی ایریاز بنانے کی مانگ بھی کر رہی ہیں.
ہم نے حال ہی میں اپنی نئی ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے. ہم لوگوں سے حج پر ان کے تجربات کے بارے میں رائے مانگ رہے ہیں اور اس مرتبہ ہم نے صحت اور حفاظتی امور کے لیے ایک الگ سیکشن مخصوص کیا ہے, خاص طور پر معذور افراد اور دوسری ایسی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے جنہیں خاص سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم انہیں جانے سے پہلے یہ معلومات دینے کی کوشش کریں گے کہ وہاں ان کی ضرورتوں کے مطابق کس حد تک سہولتیں موجود ہیں.
راشد مگرادیا کاؤنسل آف برٹش حاجیز چلاتے ہیں. یہ برطانیہ میں حج سے متعلق مشاورت فراہم کرنے والی تنظیموں میں سے ایک ہے. ان کا کہنا ہے کہ اب سعودی حکومت مقدس مقامات کی توسیع کے دوران ان سہولتوں کو تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
اس وقت خصوصی افراد اور بزرگوں کے لیے سہولتیں تعمیر کرنے کا اچھا موقع ہے۔ پرانے ہوٹلز اور عمارتوں کو گرا کر نئی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، جن میں محدود رسائی اور مخصوص ضرورتیں رکھنے والوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔
برطانیہ میں موجود سعودی سفارت خانے کا موقف ہے کہ ان کے ملک میں معذور یا خصوصی ضروریات رکھنے والے افراد کے خلاف تفریق قانون کی خلاف ورزی ہے۔
آئیے سیربین کا اختتام گلمت کی موسیقی سے کریں، احوال صحافی موسیٰ چلنکھا سے۔
یہ پاکستان کے شمالی ضلع ہنزہ کی وادی گلمند میں ایک غیر سرکاری ادارے کی جانب سے حال ہی میں کھولے گئے سکول میں استاد اور شاگردوں کی آوازیں ہیں جو موسیقی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یو ایس ایڈ نے مقامی آبادی کے ساتھ مل کر مقامی تہذیب و ثقافت بالخصوص موسیقی کو فروغ دینے کے لیے ایک باقاعدہ سکول کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سکول میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ علاقے کی لڑکیاں بھی فن موسیقی کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال اس خطے میں ماہر موسیقاروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی مقامی موسیقار اس سکول میں تربیت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کو امید ہے کہ اس تربیت گاہ کے قیام کے نتیجے میں اکثر لوک گیت اور ان کے سر تال نہ صرف ناپید ہونے سے بچ جائیں گے بلکہ ان کے فروغ کا بھی سبب بنیں گے۔ مقامی آبادی کے سربراہ دیدار علی نے بی بی سی کو بتایا۔
بلبلک ہیریٹیج سینٹر گلمی، جس کو زبان عام میں وقف میوزک سکول بھی کہتے ہیں، ایک انیشیٹو ہے دی گلمت ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا۔ اس سکول کو قیام میں لانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ جو نئے جنریشن ہے وقی جو کہ گوجال میں رہتے ہیں، ان کو اپنے لوک موسیقی سے دوبارہ روشناس کرانا ہے اور جو موسیقی کے آلات ہیں ان سے دوبارہ روشناس کرانا ہے۔ تو اب تک 70 کے قریب جو ہے نا آرٹسٹ کو ٹرین کیا ہے، جس میں مرد اور خواتین شامل ہیں جن کی عمر 35 سال سے کم ہے، اور خواتین کی تعداد تقریباً 30 سے 35 ہے۔ اور جو انسٹرومنٹس ہیں جن میں ہم نے ٹریننگ دیا ہے، اس میں رباب، غزک، ستار، دوریا، گبی، تتک وغیرہ شامل ہے۔ اس سکول میں ٹریننگ کے علاوہ ایک ریسرچ اینڈ ڈاکیومنٹیشن کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور ایک بک جو کہ انقریب جو ہے نا پبلش ہوگی، اس میں لوک وقی زبان میں جو لوک گیت ہے ان کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے، اور ان میں جو ہے نا کچھ کی ٹرانسلیشن انگلش میں بھی کی گئی ہے، اور ان کا انقریب ہم ان کو پبلک کر دیں گے۔
سکول میں زیر تربیت سونیا داد نے موسیقی سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا۔
بچپن سے مجھے میوزک بہت اچھی لگتی تھی، میں گاتی تھیں، میں گنگناتی تھیں، تو یہ میرے اندر قدرتی طور پر تھا، اسی لیے میں میوزک کی طرف کھینچی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی میوزک کو جانوں، اس کو سیکھوں، اسی لیے میں نے غزک کو جو ہے اپنا انسٹرومنٹ سلیکٹ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو سیکھوں گی، تو اس کے لیے میں نے شروع میں اپنے فیملی سے اس بات کو شیئر کیا۔ انہوں نے شروع میں سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی مجھے میوزک سکھانے پر، تو لیکن نہیں، وقت کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ہمیں سکھانا چاہیے، انہوں نے پھر مجھے سپورٹ بھی کی، خاص کر کے میرے ابو نے، انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ میوزک سیکھ سکتے ہو، تو اور مجھے وہاں پر لے کر بھی گئے۔ اور خوش قسمتی سے یو ایس ایڈ نے بلبلک میوزک ہیریٹیج سینٹر کھولا یہاں پہ، اور میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا، اور میں نے اس کے بیسکس سیکھے، میوزک کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب سیکھا۔
مقامی سکول میں زیر تربیت صدرہ کنول نے اپنی میٹھی زبان میں ایک مقامی گیت بھی گایا۔
دل دیوانہ بھی خبر گو سکما جتنا زار گو دوغت جگر گوختے یم جو دنیا تزر زبار گو عشق تجو سفار گو ماجت در پدار گوختے۔
صحافی موسیٰ چلنکی کی تھی یہ رپورٹ ہنزہ سے، اور یہیں سربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق، پروڈیوسر اسد علی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر فرحت جاوید کی زبانی۔
پاکستان کے آرمی چیف نے گزشتہ برس گرفتار ہونے والے انڈین نیوی کے افسر کلبھوشن یادیو کو جاسوسی کے الزام میں دی گئی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ انڈیا نے اپنے شہری کو سزا سنائے جانے پر احتجاج کیا ہے۔ جنوبی کوریا اور چین نے شمالی کوریا کے خلاف دوبارہ جوہری یا بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کرنے کی صورت میں سخت کارروائی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اٹلی میں G7 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں شام کی صورتحال اور مستقبل پر غور کیا جائے گا۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں فوجی اڈے پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 5 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بعض سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بدھ کو ہونے والے ضمنی انتخابات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔